مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ برطانوی ووٹروں نے ایک ریفرنڈم میں یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ امریکہ یورپی اتحاد کا حامی ہے، لیکن امریکی عہدیداروں نے اپنے تحفظات کے باوجود یہی کہا کہ یہ برطانیہ کے ووٹروں کا فیصلہ ہے۔ روس نے برطانوی ریفرنڈم سے پہلے ہی برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے لیے وکالت شروع کر دی تھی، اس کے کیا مقاصد تھے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر جمعہ 8 جولائی سے نیٹو کا سربراہ اجلاس وارسو میں شروع ہوا، جو ہفتے کے روز ختم ہوا، اور کہا یہ گیا کہ سر جنگ یا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد سے نیٹو سربراہوں کا اب تک کا یہ سب سے زیادہ نازک نوعیت کا اجلاس تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں، یہ بات کیوں کہی گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ نیٹو کے مشرقی بازو یا ایسٹرن فلینک کے علاقوں میں روس کے جارحانہ رویے پر تشویش کے پیش نظر امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتحاد کا رخ اب رکن ملکوں کے لیے پھر سے یقین دہانی یا ری ایشورنس سے روس کی راہ روکنے کی جانب منتقل ہو رہی ہے، اور متحدہ یورپ روس کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے اس کا اتحاد اسے پسند نہیں ہے۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر نیٹو رہنماؤں کا سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کا یورپی یونین کا مطلب کیا ہے، جس کے جواب میں صدر اوباما کا کہنا تھا
The vote in the United Kingdom to leave the EU has created uncertainty about the future of European integration. And unfortunately, this has led some to suggest that the entire edifice of
European Union چھوڑنے کے لیے برطانیہ میں ووٹ نے یورپی اتحاد کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یورپی سیکیورٹی اور خوشحالی پر اسرار کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بحر اوقیانوس کے آر پار کے ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، جیسا کہ اکثر تبدیلیوں کے لمحات میں ہوتا ہے، اس قسم کی مبالغہ آرائی بے وقت ہے۔
تاہم اس طرح صدر اوباما نے یورپ کو ری ایشیور کیا،
ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ یورپ کین کاؤنٹ آن دی یونائیٹڈ سٹیٹس آلویز۔
صدر اوباما کہہ رہی ہیں کہ اچھے اور برے ہر طرح کے وقت میں یورپ امریکہ پر انحصار کر سکتا ہے، اور یہاں وارسو میں ہم نے ہماری مشترکہ سیکیورٹی کے لیے محض ذمہ داریوں کے باب میں شک نمبر 5 پر عمل درآمد کا عزم نہیں دہرایا، بلکہ ہم اپنے مشترکہ دفاع کے لیے سرد جنگ کے بعد پہلی بار سب سے واضح اور اہم امدادی کمک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
تو یہ تھے صدر اوباما کے خیالات، ہم بتاتے چلیں گے جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تھی انہیں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ میں جو اس وقت پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائنوں پر، ان کا تعارف کرا دوں۔ عارف انصار صاحب ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ، تو جو پولیٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں۔ منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں۔ اور ارشی سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے۔ آغاز کروں گا عارف انصار صاحب آپ سے، جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اجلاس ہوا ہے نیٹو کا، جس میں اتنا ایمفیسس دیا گیا ہے، سب سے زیادہ زور جو تھا وہ یورپی اتحاد پر تھا، اور ایسٹرن فلینک پر روس کی جو جارحیت کا خطرات ہیں وہ کس حد تک حقیقی ہیں؟
جعفری صاحب، ظاہر بات ہے کہ اس اجلاس کی سمبلزم اور ایمفیسس بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہ بریکسٹ کے فوراً بعد ہو رہا تھا، اور جس طرح صدر اوباما نے بھی کہا کہ ری ایشور کیا کہ جو زیادہ تر تاثر پیدا ہوا ہے بریکسٹ کی وجہ سے کہ کیا ای یو میں یہ جو دراڑ ہے اس سے نیٹو مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، ان کی ایمفیسس یہی تھی کہ نیٹو مضبوط ہے، انہوں نے ری ایشور کیا۔ اور اس میں میرا خیال انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ پہلی دفعہ ریسنٹ ہسٹری میں نیٹو کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنا ڈیفینس بجٹ جو ٹارگیٹ ہے 2% تک پہنچا دیا، اور جو سب نے نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اچیو ہو رہا ہے ٹارگیٹ، اور خاص طور پہ انہوں نے یو کے کی ریفرنس دی کہ یو کے نے بھی 2% ڈیفینس کی طرف اپنا وہ ہدف جو ہے وہ پورا کیا ہے نیٹو میں امداد کا، ڈیفینس بجٹ کی طرف۔ تو جہاں تک خطرہ ہے ایسٹرن فلینک میں وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے, اور اس کے متعلق تاثر بھی ہے کہ کیا اس کو پلے اپ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یورپین یونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا
خطرہ منڈلاتا رہے,
بنتا رہے کہ وہ یونیفائی رہے. لیکن نن دا لیس رشیا کی اپنی وریز ہیں اور وہ اسٹیپس اس طرح کے لے رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اب وہ ایکشن ری ایکشن ہو رہا ہے, اور اس میں جب ایک دفعہ یہ سائیکل شروع ہو جائے تو پھر اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور ایکشن ہو گیا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ رشیا کے ویژن کے مطابق یا گولز کے مطابق تو ڈیوائڈیڈ یورپ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند رہتا ہے, اور وہ ہر پلیئر کے ساتھ انڈیویجولی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یونائٹیڈ جب ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ایسا ہول ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس کی سمبلزم زیادہ تھی یورپ. میرا خیال ہے صرف ایسٹرن یورپ صرف ایک ایریا ہے یوکرین, لیکن جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ہے ہمیں اس کو بھی میرا خیال ہے مد نظر رکھنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے فلیش پوائنٹس ہیں دنیا میں ان میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جس میں میں کہوں گا کہ افغانستان کے بارے میں بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جس میں رشیا نے اپنا پوسچر ظاہر کیا ہے یا کر رہا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ براڈلی جو رشیا کا سٹانس ہے وہ امریکہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں سیریا میں, اور کچھ ایشوز پہ آبویسلی ڈفرینسز ہیں اور وہ پولیٹیکل سولوشن میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں. تو یہ سارے اینگلز ہیں. پھر جنرل چائنا اور رشیا کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں وہ کس طرح سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, جو نیٹو کی میٹنگ تھی, اور آبویسلی نیٹو میں کم از کم ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں جو امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں افغانستان پاکستان کے لیے آلسن صاحب, امبیسڈر آلسن, انہوں نے بھی ریسنٹلی بڑا انفسس کیا تھا کہ اس میٹنگ میں ری ایشور کیا جائے گا افغانستان کو کہ نیٹو کی کمٹمنٹ کے بارے میں, اور وہ بھی اس میں ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ اشرف غنی صاحب بھی وہاں شامل تھے, انوائٹڈ تھے, اور عبداللہ بھی وہاں پہ تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ دو اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو اتنی آئی نہیں ریڈار پہ, کہ ایک تو یہ کہ یورپ میں جو مسل ڈیفینس سسٹم ہے نیٹو کا وہ ایکٹیو ہو گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ڈیفینس سسٹم جس کو تھارڈ کہا جاتا ہے وہ بھی ساؤتھ کوریا میں ڈپلوائے کر دیا, کہ ڈپلوائے کرنے کے بارے میں اعلان کیا گیا. تو یہ میرا خیال دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں. تو اس کانٹیکس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیٹو کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ کہنا میرا خیال مشکل ہے کہ ایکشن ری ایکشن والی سچویشن چلتی جا رہی, اور یہی کولڈ وار کی بھی سچویشن تھی کہ اگر بہت آگے چلی جاتی ہے تسلسل میں ایونٹس تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے.
ارشد سلیم صاحبہ, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ متحدہ یورپ روس کے لیے کس اعتبار سے نقصان دہ ہے, اور ایک اسکیٹرڈ یا بٹا ہوا یورپ اس کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے؟
آپ اپنی آواز دوبارہ آپ دہرائیں گے کیونکہ انٹرپشن ہو رہی ہے.
جی, میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ یورپ روس کے لیے, روس کی جو ابھرتی ہوئی قوت ہے جو رائز کر رہا ہے تیزی سے اپنی فوجی قوت کو, اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, اور ایک بٹا ہوا یورپ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کس اعتبار سے فائدہ مند ہے؟
دیکھیں یہی ایک چیز ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ جو چینجنگ ڈائنامک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اب سامنے نظر آ رہی ہیں. رشیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آلریڈی ایک جو اپنا ایگریسیونیس ہے رشیا نے فارم پالیسی کے دائرے میں وہ کافی اس کو شو کرنا شروع کر دیا, اور اسی کو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ پورا نیٹو کی جو انٹری ڈیکلریشن ہوئی ہے بعد میں ہمیں نظر آتی ہے وہ لگتا یہی ہے کہ سارا فوکس اس پہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول رشیا. تو اب رشیا کے اگر آپ آنے والے جو فارم پالیسی کے مین گولز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں جتنا ظاہر ہے ڈیوائڈیڈ یورپ ہوگا وہ رشیا کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن یہی یہاں پر ایک جس کی ریئلائزیشن نیٹو کے اندر نظر آ رہی ہے کہ جو سارا فوکس ان کا آؤٹ آف یورپ ہو گیا تھا, خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکس میں, اور افغانستان پہ فوکس مڈل ایسٹ کی طرف بھی فوکس ظاہر الائنس کر رہا, وہ اب دوبارہ از کمنگ بیک ٹو یورپین فور کہ یورپ کو کیسے انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے. خاص طور پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے کے جو بریکسٹ کے بعد چیز نظر آئی کہ کیا کلیکٹو اپروچ جو ایگزٹ کرتی ہے किसी भी सूरत में, वो क्या आगे कोई कारामद रह सकती है? नेटो ने यह असर्ट करने की कोशिश की है कि अभी भी एक यूरोप और एक कलेक्टिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आइडिया, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रशिया सिंगल आउट होता हुआ नजर आ रहा है जो हमें इसमें चीजें नजर आती है। अब अगर सारी फोकस इस तरह रहता है कि किस तरीके से रशिया को आप इस जो ग्रेटर यूरोपियन आइडिया है इससे आप अलग रख सकते हैं, ये भी कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली फिर वो रशिया का फोकस इंडिविजुअल कंट्रीज से होगा और फिर वो बायलैटरल ज्यादा उनके रवाबित भी बढ़ सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के और एक्शन रशिया के अपने तौर पर ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो जो आप यूरोपियन फोरम के अंदर लाते हैं। लेकिन नेटो का एक मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब इट अपीयर्स कि पहले तो जो ज्यादा सोच हमारी नजर आती थी कि नेटो वर्सेस इस्लामिक ग्रुप, अब ये नेटो वर्सेस रशिया की सूरत में हमें थोड़ा सा उभरता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है।
अच्छा, अब मंजर कुरैशी साहब, जो दूसरे फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया में, दूसरे हिस्सों में, उसके लिए यूरोपीय इंटेग्रिटी या यूरोपीय इत्तेहाद कितना इम्पोर्टेंट है, आप क्या समझते हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं सर्टेन चीजें क्लियर करना चाहूंगा मैं कि जो हम यूरोप को जब देखते हैं तो यूरोप को हम एक एंटिटी समझते हैं, लेकिन इंटरनल उसके डायनामिक्स अपने चल रहे हैं। गौर करें तो जिस तरह ब्रेग्जिट से जो निकल रहा है बर्तानिया, और साथ ही हम सुन रहे हैं कि सिमिलर आवाजें आ रही हैं फ्रांस से भी और चंद ममालिक से भी, तो वो रीजन ये बन रहा है कि डायरेक्टली जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह था कि हर जो मेंबर है उसके पास इक्वल राइट्स हैं। उस सिनेरियो में ये बना के जो छोटे कंट्रीज हैं, जो कि जिस तरह के लेटविया हो गया, लिथुएनिया हो गया और इस तरह के जो छोटे मुल्क हैं, उन्होंने ये किया कि जो वो तकरीबन उन्होंने हाईजैक कर लिया यूरोपियन यूनियन को, उसकी उनकी वजह से कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, स्पेशली बाल्टिक कंट्रीज के जिनमें तीन छोटे मुल्क आते हैं और पोलैंड भी है साथ ही, हालांकि पोलैंड बड़ा मुल्क है लेकिन उनके रशिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उस वजह से ये प्रॉब्लम। और ये जो तीन चार कंट्रीज हैं इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे अमेरिका के साथ, तो अभी हम देखते हैं जिस तरह एनाकोंडा एक्सरसाइजेस की गई इसके अंदर पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया, 31,000 आर्मी के जो ट्रूप्स थे वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उसकी जो थीम ये रखी गई थी कि रशिया के प्रोवोक करने पे एस्टोनिया जो है वो रिएक्ट करेगा और उसके ऊपर फिर रशिया जो है ऑल आउट वॉर कर देगा, तो ये बेस रख के उन्होंने एक वॉर गेम्स की उधर उसका। लेकिन अगर हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो के अंदर ये देखते हैं तो जर्मनी के जो थे फ्रैंक वॉल्टर जो है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि ये प्रोवोकेटिव वॉर मॉन्गरिंग है बेसिकली, ये सारा कुछ जो सिनेरियो बन रहा है और ये हम एक जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं सारी यूरोप को भी और उसको, और वो उससे कुछ इतने खुश नजर नहीं आए। अगर हम देखते हैं, अगर सपोज करें कि बर्तानिया निकल जाता है और फ्रांस भी निकल जाता है तो यूरोप जो है वो कंट्रोल में रहेगा जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी काफी ज्यादा इसे कमिट कर चुके हैं और काफी फाइनेंशियल भी कमिटमेंट कर रखी है उन्होंने कि वो ही वुड लाइक टू कीप जो यूरोपियन यूनियन इंटैक्ट। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी जहां पर के छोटे कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 1-2 मिलियन से ज्यादा या 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है वो अगर यूरोपियन यूनियन को इस तरीके से हाईजेक कर रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि रशिया के और यूरोप के ताल्लुकात अच्छे हो सके। यही वन ऑफ द रीजन है वाई कि बर्तानिया ने भी ये हद तक फैसला किया कि इनसे अलग हों। और साथ ही अगर हम देखते हैं तो रूस ने बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दी कि अगर ये अलग बर्तानिया हो जाता है तो हम बर्तानिया को बहुत पॉजिटिव वेलकम करेंगे और उनको काफी फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो
बर्तानिया के साथ मकासिद भी हासिल कर सकेंगे।
जी, ताकि वो ताल्लुकात उसमें फायदा उनको हो सके इकोनॉमिकली। तो सारी जो गेम चल रही है वो इकोनॉमिक बेस पे चल रही है, लेकिन जो जिस तरह की ये जो मुल्क हैं छोटे इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर सर्टन पॉपुलेशन जो है वो रशियंस की है और वो पैटर्न फील करते हैं आफ्टर यूक्रेन कि रशिया यही प्रीटेक्स्ट यूज करते हुए उन मुल्कों पे कब्जा ना कर ले कहीं पर और या अपनी इन्वेजन ना करते। और लेकिन ये चीज देखते हैं कि कंटिन्यूसली ये सिर्फ अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इन छोटे मुल्कों ने ही मुसीबत नहीं बना रखी, روس کی طرف سے بھی کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ وہ بھی یا پھر بالٹک کنٹریز میں یا پھر جو ہے ساؤتھ سدرن ایریا جہاں پر آ جاتے ہیں, جارجیا وغیرہ آ جاتے ہیں, وہاں پر کوئی نہ کوئی چیڑ چھاڑ چھوٹی موٹی ضرور کرتا ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اناکونڈا ایکسرسائز ختم ہوئی تو ساتھ ہی جارجیا کے اندر انہوں نے نیٹو نے اناؤنس کیا کہ وہاں پر بھی ایکسرسائز کی جائیں گی, دیٹ مینس سدرن رشیا کو. تو یہ پروووکیشنز دونوں طرف سے ہی تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہیں. لیکن جو بڑے کنٹریز ہیں, بڑی اکانومیز ہیں, جرمنی ہو گیا, فرانس ہو گیا اور برطانیہ, یہ اس چیز سے خوش نہیں ہے. اس وجہ سے ہی جو یورپین یونین ہے اس کے لیے بھی ایک مشکل بننے جا رہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھوٹے کنٹریز ہیں ان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس وجہ سے ری وائٹلائز امریکہ کے تھرو ہی کیا جا رہا ہے نیٹو کو. آگے نیٹو کا کیا فیوچر ہے یہ تو خیر وقت دیکھنے سے بتائے گا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیٹو کا جو ون آف دا کی ایلیمنٹ ہے وہ ٹرکی تھا. ٹرکی کے بھی تعلقات پچھلے دنوں روس کے ساتھ بہت پھر سے بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور امریکہ کے خود بھی سیریا اور اس ایریا کے اندر روس سے اس طریقے سے تعلقات خراب نہیں ہیں. تو کافی ایک یہ فلوئڈ سچویشن ہے اس وقت. لیکن میرا نہیں خیال کہ یورپ کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ ان چھوٹے ملکوں کے پیچھے بڑی جو یورپین ملک ہیں وہ روس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہیں گے. دے آل پریفر کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں اور اکانومی ٹھیک چلتی رہے.
اچھا, جو میرا سوال تھا کہ جو دوسرے فلیش پوائنٹس ہیں دنیا کے دوسرے خطوں میں, اس پر اس انٹیگریٹی, اس یونٹی کا یا اس کی عدم یونٹی کا کیا فرق پڑے گا؟
جی, اس سے یہ فرق سب سے یہ دیکھیں کہ اگر ہم جس طرح افغانستان کو فار ایگزامپل دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ, اگر افغانستان کے اندر جو نیٹو کے ساتھ ہوا کہ اتنے سال رہنے کے باوجود بھی کچھ وہ وصول نہیں کر پائے, اور لٹرلی جو جہاں جہاں پر نیٹو کی چھوٹی آرمیز تھیں انہوں نے لوکل جو کمانڈرز تھے ان کے ساتھ ڈیل کی, ان کو پیسے دے کر اپنے ایریا کے اندر پیس رکھی, اور جیسے ہی وہ وہاں سے موو آؤٹ کیے تو سچویشن افغانستان میں بالکل ہی چینج ہو گئی. نیٹو کو اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے یورپ کے, لیکن وہ ایکسٹینڈیڈ اگر ہم دیکھیں گے اس کی پاور کہ وہ دوسرے میں دنیا میں کہیں پر جا کے اپنے آپ کو ایکزرٹ کر سکیں تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. نیٹو کے موسٹلی کنٹریز جو ہیں وہ بہت چھوٹے کنٹریز ہیں اور ان کی پاپولیشن بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں. تو آن پیپر تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے نام آ گئے ہیں, لیکن جب آپ ان کے ریسورسز دیکھتے ہیں اور ان کی فائٹنگ کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں تو وہ کافی حد تک عیاں ہو گئی تھی افغانستان کے اندر. کہ نیٹو ایک ڈیفینس الائنس تو ضرور ہے لیکن اوفینسو کے اوپر جانا یہ نیٹو کے بس کی بات نہیں ہے.
اچھا, عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ ایک دور تھا جب سوویت یونین بریک ہوا تھا اور روس بنا تھا, اس وقت تو شروع شروع میں تو نیٹو کے ساتھ ان کے اختلافات رہے, لیکن بعد میں ان کے اختلافات دور ہو گئے تھے. آل آف اے سڈن یہ نیٹو اور روس اب کیوں ایک دوسرے کے حریف نظر آتے ہیں؟
جی جعفری صاحب, یہ سلولی پروگریشن ہوئی ہے, اور ظاہری بات ہے جس میں آپ نے بتایا کہ جب سوویت یونین کا بریک ڈاؤن ہوا اس میں امیڈیٹ ایشوز تھے, جس میں خاص طور پہ جو جوہری ہتھیار تھے ان کو کس طرح سے سیفلی جو ہے ڈسارم کرنا تھا, وہ سارے خطرات تھے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان آفیشیل سا ایگریمنٹ تھا بٹوین جو سوویت یونین کے بعد رشیا بنا اور نیٹو کے درمیان, کہ نیٹو جو ہے انروچ نہیں کرے گا جو کہ رشیا کا نیئر ابراڈ ہے, یا آپ کہہ لیں رشیا جسے اپنا سفیئر آف انفلوئنس کہتا ہے سمجھتا ہے. تو ان کے بقول وہ یہ ایک جینٹل مین صاحب کہہ لیں اگریمنٹ تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو شکایات میں شامل ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نیٹو نے اس کے اندر پینیٹریشن کی جس میں ایسٹرن یورپین کنٹریز بھی آ جاتے ہیں, اور ان کو نیٹو میں شامل کرنے کا دیا اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے قریب لانا شروع کر دیا. تو وہ جو ان کی رشیا کی انگزائٹی ہے اس سلسلے میں بڑھتی چلی گئی بتدریج, اور میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے جب اس کو پھر آگے مزید بڑھا جب یہ والا, تو اس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی گئیں نیٹو اور ای یو کے ساتھ. اس سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کمیٹیز بھی تھی, کہ روس اور نیٹو کی بھی اپنی کوآپریشن کمیٹی تھی جس میں یہ ریگولرلی میٹ کرتے تھے اور کوآپریٹ کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں کہ جو اس وقت جس طریقے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی سوویت یونین کے بریک ڈاؤن کے وقت, اور جس طرح سے نیٹو کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ پوری طرح سے اس طرح سے پلے آؤٹ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ روس بھی ایک بڑی طاقت ہے, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں وہ ان کا بھی عروج و زوال چلتا رہتا ہے, तो वो जाहिरी बात है कि सोवियत यूनियन का जब का ब्रेक डाउन हुआ और पुतिन साहब की अपनी हमेशा स्टेटमेंट्स रही हैं कि वो उसको बड़ी एक अफसोस की नज़र से देखते थे, तो वो उनके रुझान में हमेशा ये रहा है कि रूस को अपनी एक जो भी उसका तारीखी मुकाम है यूरोप में या हिस्ट्री में उसको दोबारा अटेन करना है। और फिर उसमें भी ये हुआ कि रूस की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चलती रही, फिर तेल की कीमतों की गिरने की वजह से, सैंक्शन की लगने की वजह से, और वो एक फीलिंग डेवलप हुई रूस में, या कम से कम उसको प्ले किया गया कि कोशिश है कि रूस को दोबारा उभरने ना दिया जाए। तो ये सारे अवामिल मिल के जो हैं, जो कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इंटरप्ले है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये वाला एलिमेंट था कि रूस की जो नज़र में है कि जो उनकी टेरिट जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उनके अंदर आ जाना नेटो का और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना जो है वो उसने ट्रिगर किया है सबको।
अर्शी साहिबा, ये फरमाइए कि यूक्रेन में अगर आप रशियन एक्शंस को देखें और फिर जिस तरह से रूस अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा कर रहा है, तो क्या आप ये समझती हैं कि अब वो अपनी वही वाली पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश है जो उसको बहसियत सोवियत यूनियन हासिल थी?
नहीं देखिए, अगर तो हम सोवियत यूनियन के हवाले से बात करें तो वो एक ऑब्वियसली एक कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकली डिफरेंट स्फीयर में मौजूद था एक होल, और क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन था तो वहां पर उस पेरिफरी के अंदर आने वाले ममालिक जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म से करीब थे या उसके वहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश था जिन छोटे मुल्कों में, तो वो तो ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दैट वो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थी। अभी ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर का सारा जमाना और उसके बाद जो ये डेमोक्रेटाइजेशन सारी शुरू हुई है, और दो सेंट्रल एशिया के अंदर अभी भी हम डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो जो पेनिट्रेशन हुई है डिफरेंट वेस्टर्न लिबरल आइडियाज की, तो इतना इंटेक्ट रखना रशिया के लिए मुश्किल है जो कि वो जिस तरह सोवियत यूनियन के की हैसियत से वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखता था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से अभी रशिया ने अपना पॉस्चरिंग शुरू की है, एक क्लियर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो हमें नजर आता है। नेटो अलायंस के अंदर मौजूद बाकी मुल्कों को अगर आप देखते हैं तो वहां पर एक बहुत मेजर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात कर लें या इवन यूएस की भी, जो कि बीइंग अ सुपर पावर ज्यादा सेंसिटिव नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो उनके इतना बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हमें रशिया के साथ बहुत सारी चीजों में न सिर्फ ये कि विद इन यूरोप बल्कि रशिया की अपनी एक अप्रोच है मिडल ईस्ट की तरफ जो ताल्लुकात दूसरे और ममालिक के साथ, तो वो एक क्लियर लाइन जो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है वो अभी की बात नहीं है, वो एक दिन की बात नहीं है, वो एक मुसलसल पीछे हम देखते हैं कि स्पेशली पोस्ट 9/11 जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमें नजर आते हैं। तो ये अब इस वक्त जाके अब ये इस समिट में हमें ये नजर आ रहा है कि वहां पर क्लियरली स्पेल आउट किया जा रहा है कि रशिया एक दूसरी पर्सपेक्टिव से देख रहा है, इसका वर्ल्ड व्यू जो है वो डिफरेंट है, स्ट्रेटेजिकली वो इस रीजन को एक मुख्तलिफ तरीके से देख रहा है, और बाकी यूरोपियन ममालिक जो नेटो के हिस्सा है वो उनका इंटरेस्ट एक अलाइन है। तो ये इतनी बड़ी किसी एक मुल्क के आप सामने आना कि उसको आप सिंगल आउट करते हैं, तो वो इंडिकेशन है इस बात की कि एक क्लियर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है कि इस समिट के बाद जिस तरीके से बाकी यूरोपियन कंट्रीज और अलायंस जो नेटो का है वो क्लियरली खड़े होकर रशिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो इस वक्त कोर्स ऑफ एक्शन है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी या पॉस्चरिंग है, ये नेटो या यूरोप के उस इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जा रही है बल्कि एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है। तो हो सकता है कि ये हमें इसका कोई ऐसा अल्टीमेट नतीजा नहीं नजर आए कि जहां पर रशिया और बाकी यूरोप अलग हो जाए, हो सकता है एक ऐसा प्रेशर हो कि जिसके बाद दोबारा रशिया के अंदर उनकी तरफ से कुछ कंसेशन की एक्सपेक्टेशन हो इस साइड पर, और फिर ये नेगोशिएशन के जरिए कुछ चीजों कुछ हद तक कर लें। जहां तक यूक्रेन और दूसरे ममालिक का क्रीमिया का भी ये ताल्लुक है, जाहिर है कि एक ऑब्वियस हमें वायलेशन तो नजर आती है कि जिस तरीके से अफेक्ट किया है रशिया ने, मगर इस किस्म की वायलेशन ऑब्वियसली और बहुत सारे जगहों पर भी होती हैं और उनको आप सॉरी एक्शन के खिलाफ नहीं लिया जाता, लेकिन क्योंकि नेटो का जाहिर है एक मेन इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये बताना है कि हम डायरेक्ट इंटरवेंशन कहीं नहीं करते हैं और कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की डायरेक्ट, ये भी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन उसके बावजूद वो जो मैसेज देना चाहते हैं तो वहां पर एक डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो परहैप एक जिसको कहना चाहिए ब्लैक मार्क जो इनके ऊपर के कोई भी नेटो का कंट्री मेंबर कंट्री वो एक इन्वॉल्व हो डायरेक्ट इंटरवेंशन में, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इस वजह से ये सिंगल आउट भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हो ये भी हो सकता है और उसके चांसेस भी हैं कि ये एक प्रेशर बिल्डअप किया गया है और उसके बाद ये इसको दोबारा नेगोसिएशन के फोल्ड में लाते और कुछ जहाँ पे रशिया ने बिल्कुल इनफ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था कुछ इश्यूज पे, खासतौर पर जैसे सीरियन रेजिम के मामले में, रेजिम चेंज करने के मामले में, वहां पर हमें बाकी यूरोपियन ममालिक एक साइड से नजर आते हैं इंक्लूडिंग यूएस और रशिया का एक अलग रिस्पांस नजर आता है, ये जो कुछ इश्यूज हैं जहाँ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हैं अमेरिका के और वेस्टर्न यूरोप के, वहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ये मजबूर कर सके, क्योंकि जाहिर है कि रशिया को भी अब वो सोवियत यूनियन नहीं है तो उसको किसी ना किसी अलायंस का हिस्सा होना है और बींग अ यूरोपियन कंट्री नेटो से निकलने का मतलब तो इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
अच्छा मंदर क्वेश्चन साहब, कब्ज इसके मैं ब्रेक पर जाऊं, मैं एक सवाल आपसे और ये करना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो सिचुएशन बनी थी उस वक्त, कोल्ड वॉर का आगाज हुआ, रशिया एक बड़ी कुव्वत की हैसियत से उभरा, आज के हालात से उस दौर के हालात को अगर आप माजरा करेंगे तो क्या आप भी समझते हैं कि इनमें कुछ सिमिलरिटी है आज के हालात में उस वक्त के हालात के सामने?
सवाल इसके कि एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं, इसके अलावा कोई और ममासलत मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि जो अब इकोनॉमिकली रशिया के पीछे जो बैक कर रहा है वो चाइना कर रहा है, उसको फुल सपोर्ट है, और जो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि शंघाई पैक जो है वो नेटो के मुकाबले पे है और काफी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, अगर हम नेटो के अंदर की सिचुएशन देखते हैं, अगर आप अमेरिका को निकाल दें तो बाकी नेटो के पास इतनी कोई चीज पावर नहीं है कि वो स्टैंड कर सकें, प्लस उनमें कोई ऐसा सपोर्ट का उनका आपस में लड़ने का कोई मूड भी हम कह सकते हैं कि नजर नहीं आता, क्योंकि अब यूरोप जो है वो मूव ऑन कर गया है। अब एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि इवन ऑस्ट्रिया जैसा छोटा मुल्क जो है और वो भी इन ये बातें कर रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को इंटैक्ट रख के इन तीन चार छोटे कंट्रीज के थ्रू जो थी काफी हद तक अमेरिका की जो पॉलिसीज थी वो प्रोजेक्ट हो रही थी उसके अंदर, तो उनकी अमेरिकन पॉलिसीज जो थी वो यूरोप की पॉलिसीज बनती जा रही थी, जस्ट बिकॉज कि ये छोटे तीन चार जो कंट्रीज हैं वो हर चीज को वीटो कर दिया करते थे और वही एनफोर्स करते थे बहुत सी चीजें, विद रिजल्ट कि जो हम देख रहे थे कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली कहीं पर मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा था और स्टैग्नेंट सी हो गई थी उनकी सारी इकोनॉमी भी, तो बेस जो करती है सारी यहाँ पर यूरोप के अंदर प्रॉब्लम्स वो इकोनॉमी के अराउंड ही रिजॉल्व करती हैं, तो मेरा ख्याल में कि ये हम उसको पैरेलल उस तरीके से नहीं दे सकते, क्योंकि उस जमाने में जो था, अगर आप जरा पहले चले जाएं बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, तो रूस जो था वो काफी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक साथ चलता रहा बहुत से मुल्कों के और काफी उसने हेल्प की ऑटोमन एम्पायर को ब्रेकअप करने के लिए, तो उनके ताल्लुकात सर्टन अपना स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट रहा भी रूस का, और अब भी ऐसा ही लगता है कि सर्टन कंट्रीज के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जर्मनी और फ्रांस को कोई ज्यादा रशिया से आप देखें गौर करें तो वो बहुत ज्यादा उनको रशिया से झगड़ा करने का दिल नहीं है उनका, और वो फॉर एग्जाम्पल रूस का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने फ्रांस को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल शिप्स का, तो हर को मालूम है कि रूस के पास इस वक्त स्पेंड करने के लिए हैं पैसे, और वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम यूरोप की देखते हैं तो वो रिलेटिवली रूस के अंदर बेहतर नजर आती है अगर किसी तरीके से इनके ताल्लुकात ठीक चलते रहें, तो मेरे ख्याल में कि वो पैरेलल बिल्कुल नहीं है जो कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में देखते थे और आजकल देखते थे, और जहां तक कोल्ड वॉर है तो ये भी मैं एक क्लियर बता देता हूँ कि सारी जो प्रोवोकेशन होती रही अगर हम देखते हैं सारी जो हम कहते हैं कि थ्रेशहोल्ड आया था वो आया था यूक्रेन पे, यूक्रेन पे आके रशिया जो था उसने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए और उसने न्यूट्रलाइज कर दिया यूक्रेन। अभी तक अपने आप से ही लड़े जा रहा है जिस तरह के सीरिया के अंदर सिचुएशन है, लेकिन उसने अपना स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट, अपना जो था अपना एरिया इंटरेस्ट, वो उसने सिक्योर कर लिए और एक अपना नेवल बेस वहां पर स्ट्रॉन्ग बना लिया ब्लैक सी के अंदर। अदरवाइज रूस को यहाँ से भी अगर निकलना पड़ता तो रूस के पास ब्लैक सी के अंदर कोई एक्सेस ही ना रह जाती। ये सारी चीजें हम देखते हैं तो मेरा ख्याल में कि वो एक तो गेम वो सिनेरियो है नहीं, और रूस की इकोनॉमिक पावर है जिस तरह ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनकी सारी इकोनॉमी जो थी वो रूस के साथ ही चल रही थी, और बड़े कंट्रीज जो हैं वो भी जो गैस और चीजें जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो रूस से ही कर रहे थे। अब ऑल्दो कि उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन शायद मिल जाए ईरान के थ्रू, लेकिन ईरान के जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं और अगर वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं जो शंघाई पैक्ट का, तो मेरे ख्याल में काफी लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं यूरोप के पास सवाई इसके के रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे ही रखें।
हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, इसके बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
आरिफ अंसार साहब, अब से कुछ अरसे पहले तक सूरत हाल ये थी कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, एक ही कुव्वत थी। अब रूस के एक फौजी कुव्वत की हैसियत से उभरने, अपनी ताकत में इजाफे और चीन की इक्तसादी कुव्वत की हैसियत से उभरने के बाद क्या ये सिचुएशन अब तब्दील हो गई है?
जी, ये फ्लक्स में है, मतलब जाहिर बात है कांस्टेंट तो कभी भी नहीं रहती। मेरा ख्याल है कि एक जो बैलेंस ऑफ पावर की टर्म यूज होती रहती है कि वो शिफ्ट होती रहती है दुनिया में, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, और फिर इसमें हम इस्तेलाह यूज करते हैं कि अच्छा एस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं और इमर्जिंग पावर्स हैं। जो उभरती हुई ताकतें हैं वो भी हमेशा होती हैं, और इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि अभी भी जिस तरह कहा जा रहा है, इस्तेलाहन यही कहा जाता है कि ये फ्लक्स में है, और जो उभरती हुई ताकतें हैं जिसमें ब्रिक्स का जिक्र आया, रशिया, चीन, ब्राजील, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका शामिल है ब्रिक्स में, और उसी का फिर एक हिस्सा SCO भी है जो कि नेटो के साथ कंपैरिजन किया जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बीच में चल रहे हैं, जो ट्रसल्स चल रही हैं, जो एस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि जो इमर्जिंग ताकतें हैं वो उनके साथ कैचअप कर जाएं और ऐसी मुकाम पे पहुंच जाएं कि वो उनको डायरेक्टली थ्रेटन कर सकें। मतलब थ्योरेटिकली वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही सिचुएशन को चेंज किया जाए। तो अमेरिका भी जो पोजीशन लेता है चाइना के के एंगल से खास तौर पे, वो यही कहते हैं कि हम उस तरफ ना जाएं, हम कंपटीशन की तरफ या कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाएं, हम मैनेज करें चाइना का बिहेवियर के वो उस तरफ ना जाए ताल्लुकात, और हम कॉपरेशन की तरफ ही रहें, और माजी के जो तल्ख एग्जांपल्स रही हैं कि हम जीरो सम सिचुएशन ना बने, विन विन सिचुएशन बने, क्योंकि इसमें ऐसी सिचुएशन तो ऐसे जो सिचुएशन जो अभी है कि माजी में बहुत कुछ हो चुका है और उसकी वजह से बहुत से लेसन्स भी सीखे जा चुके हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब आखिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद बने और उसका खास मकसद था, लेकिन जो अलामत नजर आती हैं कि क्या हम वाकई फिर वो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इतना खराब हो रहा है कि जो उस डायनेमिक्स की तरफ बढ़ रही है कि कुछ ताकतें अपना अबूर रखना चाहती हैं, दूसरों को नहीं आने देना चाहती, और फिर ये डायनेमिक्स किस तरह से प्ले आउट होगी वो एक खतरनाक एलिमेंट बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये एक एंगल है दुनिया की सिचुएशन को समझने के लिए कि जो ये ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर की जो फ्लक्स है और उसकी वजह से जो अलायंसेस बन रहे हैं या और जाहिरी बात है कि आजकल जो है इक्तसाद की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, तो उसमें भी जो है लगता है कि चाइना अपने तरीके से फ्रेम करना चाह रहा है दुनिया को, जो उनकी वन बेल्ट वन रोड विजन है ویسٹ میں امریکہ کی طرف سے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ہے اور یورپ کے کانٹیکسٹ میں ٹرانس اٹلانٹک انویسٹمنٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کے متعلق بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یورپ کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اور ایک ٹریڈ پیکٹ بنایا جائے بڑا, تو وہ بھی ساتھ ساتھ عوامل چل رہے ہیں.
اچھا ارشی سلیم صاحبہ, یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ جو یہ سابقہ وارسا پیکٹ کے ممالک ہیں یا جو سابقہ سوویت یونین کی ریاستیں ہیں جیسے پولینڈ ہے یا بالٹک ریاستیں ہیں, کیا یہ کوئی ایک جینوئن خطرہ ہے کہ رشیا ان کو پہ حملہ کر سکتا ہے, ان کو کنٹرول کر سکتا ہے, ان پہ قبضہ کر سکتا ہے, یہ کس حد تک جینوئن خطرات ہیں؟
دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کی ڈائنامکس ہے. پولیٹیکلی یہ ممالک کولڈ وار کے بعد ظاہر ہے ڈیموکریٹائزیشن شروع ہوئی تو ڈیموکریٹک فورسز اس کے اندر موجود تھی, مگر جس رفتار سے اور جس تیزی سے ان کی اکانومیز کو کام کرنا چاہیے تھا یا جو ان کی ہوپ تھی کہ شاید وہ جو دوسری جانب کیپیس ورلڈ ہے وہ جو ان کو ونڈو اسٹیٹ دکھائی جاتی تھیں وہ اس طریقے سے یہ بھی ریپڈلی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی, تو وہ ایسٹرن یورپ کے اندر تو اس طریقے سے یا اور دوسری چھوٹی ریاستوں کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوا, تو وہ جو ایک طرح کی ڈسلیجنمنٹ ان کے اندر جو ملک کے اندر بھی نظر آئی کہ کچھ حد تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اولڈ گروپس جو کہ سوشلسٹ گروپس تھے جو کہ شاید اپنے آپ کو پھر کمیونسٹ پارٹی کے نام سے نہ کہہ رہے ہوں لیکن وہ گروپس جو تھے سوشلزم کا نعرہ لگا کے وہ اٹھنا شروع ہو گئے یا تھوڑی سی اپنی جو ایک سوچ ہے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. وہاں پر ہمیں ایک واضح فرق نظر آیا کہ رشیا کو جو خود بھی اب ایک کیپٹلسٹ ورلڈ کا حصہ ہے اس کے باوجود وہ جو اولڈ گارڈز وہاں پہ موجود ہیں وہ ایک لنک جو ہے وہ برقرار رکھنا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ انفلوئنس جو ہے وہ انفلوئنس صرف ان کا اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ وہ اکانومیکلی تو آبویسلی وہ ابھی بھی رشیا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن ایک ان کا وہ تعلق جو اس طرح رہا وہ بھی ان ڈسلیوشنمنٹ کی وجہ سے یا فرسٹریشن کی وجہ سے پولیٹیکل فرسٹریشن وہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ویسٹرن یورپ اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظر آتے, وہ ہمیں ابھی کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد سے بھی ایسٹرن یورپ اس طریقے سے اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں, یہ ویسٹرن ورلڈ کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں, کیپٹلزم بھی اور اس کے جو قواعد ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو امبریلا ہے جو ایک طرح کی سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی انفیکٹ اور پولیٹیکل سیکیورٹی آلسو وہ ان کو پرووائڈ کرتی ہے, وہ اس سے اس سے نکلنے میں بھی تھوڑا ایک اس کا تذبذب کا شکار ہے کہ کیا وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیتے ہیں ہر چیز جو کہ رشین یا سوویت تھی تو, اور اس کے بعد کیا وہ کمپلیٹلی ان کا جو ان کی اپروچ ہے یا فوکس ہے وہ ویسٹ کی طرف ہو جائے, آل دو یہ بھی ہے, لیکن رشیا جس طریقے سے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ وہی پرانے تعلق ہے جس کے ذریعے وہ وہاں ان کے اتنی موجود کی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ رشیا کی جتنی بھی یہ ریاستیں جو اس کے انفلوئنس میں رہی وہ ویسے تو اکنامکلی اتنا اچھا آبویسلی کمپیئر ٹو کیپٹلسٹ ورلڈ وہ نہیں کر سکے, لیکن جو ان کا انفراسٹرکچر ہے یا تعلیم کا ہیلتھ کا ایک سسٹم ان کا جو چل رہا تھا وہ کیونکہ کلیکٹو سینس آف بلانگنگ اور کلیکٹو اپروچ کی وجہ سے وہ اسٹیٹ پرووائڈ کرنا یا بلکہ سسٹم, تو وہ ایک طرح کا نوسٹالجیا بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے, تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ وہ رشیا سے خطرہ محسوس کرتے ہیں, رشیا کی اگریسو پوسچرنگ سے ضرور کرتے ہیں کہ وہ ٹیریٹوری کے اوپر ٹیریٹوریل اگریشن جو ہے وہ کہہ سکتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں, انٹیلیجنسیا کہتے ہیں, رائٹرز ابھی بھی جرنلسٹ اور بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں لبرل آئیڈیا سے وہ کہیں نہ کہیں یہ بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بینڈ ہوتا ہوا دوبارہ سوشلزم یا پرانا ایک جو کلیکٹو اپروچ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ کلیئرلی کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ایک خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک اگریسو پاور ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کر کے ان کے علاقوں کو آکوپائی کر سکتی ہے, یا پھر یہ جو اس قسم کی فورسز ہیں جو سوسائٹی کے اندر سوشل فورسز ہوتی ہیں, یہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ سوشل فورسز جو ہیں یہ کوئی بہت زیادہ ویسٹرن جو اپروچ ہے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی. تو جو میڈیا ہے یا ان کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ جس قسم کی بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو مختلف نظر آتی ہے. اس لیے اس کو ہم بہت واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ریجیمز ہیں, جو ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں ان کنٹریز کے اندر, ان ممالک میں, وہ یقیناً خطرہ اس لیے محسوس کرتی ہیں کہ وہ ایک ان کی کمپلیٹلی رشین انفلوئنس کے اندر آ کے تو مکمل طور پر اپنی سوورینٹی جو اس میں خطرے میں نہیں ڈال سکتے, تو وہاں اس حد تک تو ہم دیکھتے ہیں, مگر جو دوسری سطح ہمیں سوسائٹی کی نظر آتی ہے وہاں تھوڑی سی مکس فیلنگ اور کنفیوژن نظر آتی ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عارف کمال صاحب نے, گلوبل اسٹڈیز کے شعبے سے تعلق ہے ان کا, ڈیفینس یونیورسٹی میں اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈسکشن سن رہے ہوں گے, میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت خطرات ہیں ان کے اچھا ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, منظر قریشی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا, جو اس وقت تو خطرات کی نشاندہی ہو رہی ہے, اسپین میں 13,000 ٹروپ جو ہیں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ہائی ریڈینیس فورس, یہ پہلی مرتبہ نیٹو کی تاریخ میں ہوا ہے. اس کے علاوہ پولینڈ میں بھی ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, بالٹک اسٹیٹس میں بھی ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو کیا یہ اس بات کا انڈیکیشن نہیں ہے کہ ویسٹ اس وقت زیادہ شدید خطرات محسوس کر رہا ہے پہلے کی نسبت؟
جو ہے وہ انٹرنل فورسز کی طرف سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہے ریزن, کیونکہ انٹرنلی جو ہے یورپ بھی اس وقت کافی ٹرمول سے گزر رہا ہے, ان کو اشورنس ری ایشورنس چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے سپورٹ رہے گی, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں روس جو ہے اس کے کافی کلوز ٹرمز ہیں بہت سے الٹرا رائٹ ونگ جو ہیں یورپ کی جو فورسز, اور یہ سب کچھ یوکرین کے بعد روس نے شروع کیا کہ جس طریقے سے یوکرین کے اندر الٹرا رائٹ ونگ جو تھے یورپ کے کافی وہ ایڈ اپ ہو کے, تو انہوں نے جا کے وہاں پر جو ان کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے اندر کافی حصہ لیا, لیکن الٹیمیٹلی انہی کی طرح کے جو لوگ تھے ان کو یورپ میں کافی حد تک سپورٹ ملی ہے روس کی طرف سے, اور یہاں پر یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ اپنی جو اسٹیبلٹی ہے یورپ کی وہ بھی انٹرنلی وہ خطرے میں پڑ رہی ہے, باہر سے حملہ کرنے کا یا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ جو فورسز ہیں وہ پروبیبلی اس وجہ سے رکھی جا رہی ہیں ان ملکوں میں کہ ان ملکوں کو یہ ایشورنس ملے کہ اگر کوئی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے, کیونکہ اگر ان کی اپنی بھی آپس میں انٹرنل کوئی پرابلم بن جاتا ہے تو دیر از سم ایکسٹرنل فورس جو نیوٹرل ہوگی اور وہ آ کے آپ کو واپس اپنی اسٹیبلٹی میں رکھے گی, تو یہ کافی حد تک چانس ہے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں اسپین کو کس سے خطرہ ہے, اسپین کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے اس طرف سے, وہاں پر تو کوئی دور دراز تک روس کی کوئی نیول ایکسرسائز کرنے کا چانس بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہ اٹیک کر سکتا ہے اس ایریا میں, پلس وہاں پر کوئی بھی ایس سچ نہیں ہے تھریٹ جو کہ اسپین جیسے ملک کو ملے, تو وہاں پر اتنی فورسز رکھنے کا, اور 13,000 کی فورس رکھنا کوئی بہت بڑی میرے خیال میں کہ نمبر نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو یہاں کی پاپولیشن اور جتنا ایریا کور کرنا ہے, وہاں پر 13,000 از جسٹ کیا کہنا چاہیے کہ نمک کے برابر, نمک
آٹے میں نمک کے برابر
بھی نہیں ہے جی. تو اٹ از یہ جو ہے یہ دکھانے کا اس کا مقصد زیادہ ہے اور نیوز پیپر کے اندر اس کی ویلیو زیادہ بنتی ہے, لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی بہت فرق پڑتا ہے, اور نہ ہی کوئی یورپ کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہا ہے اس وقت باہر سے حملہ کرنے کا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر ڈسٹیبلٹی آئی یورپ کے اندر تو اگر روس نے اس کا سپورٹ کیا جس طریقے سے کہ یوکرین میں ہوا تھا اور جس طریقے سے اور بھی چھوٹے ملکوں کے اندر ہو سکتا ہے یورپ کے, تو اگر روس نے ان کو پراپرلی سپورٹ کیا ایسیمیٹرک وار کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ایک سیناریو بن سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ روس اس طرح کی کوئی بیوقوفی کر پائے گا یورپ کے اندر ایٹ لیسٹ.
ہمیں ڈاکٹر عارف کمال صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میرا سوال یہ ہے اسی کنٹینیوشن میں کہ وہ 13,000 ریڈینیس کی حالت میں جو فوج ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یورپ میں جو میزائل ڈپلائمنٹ کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور تھرڈ میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں کوریا کی جانب، تو کیا یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ اس وقت تو یہ ممالک جو ہیں خطرہ فیل کر رہے ہیں؟
جی، دو پہلو ہیں اس کوائن کی، دو سائڈ ہیں. ایک تو اس چیز کو دیکھنا بھی، پرکھنا بھی ضروری ہے کہ یورپ کے اندر جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے ایک باہر کا دشمن چاہیے، اور یورپین یونین کے اندر جو بریک رخش ہے، جو شکست و ریخت چلی آ رہی تھی اور اس کے خطرات آگے بڑھ رہے تھے، اس کو کس طرح سے اریسٹ کیا جائے، اور اس کے لیے رشیا کا جو خوف ہے اس کو ایکسینچویٹ کرنا، اس میں اضافہ کرنا، وہ بھی ایک طرح سے ضروری ہے. دوسرا آبیسلی جو لوگ جو کریپنگ اس کی اضافہ ہے، ایکسٹینشن ہے نیٹو کی ٹورڈز دی سافٹ بیلے آف سوویت یونین اور رشیا کے، اس سے یقیناً ایک رشین کے ہاں ایک رسپانس سچویشن ہے، اور اس سے پھر یہ فیئر بھی انہینس ہوتا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں اس لیے گئے ہیں کہ ایتھنک رشینس کا ہے نام، اور تو پھر 27% کے قریب تو آپ لیتویا میں اور 24% جو ہے اسٹونیا میں بھی ہیں، اور باقی جگہوں میں سگنیفیکینٹ رشین آبادی ہے، تو تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ اس سے کس حد تک فلو کرتا ہے، اور کس حد تک اس کو ہم خود ویپ اپ کر سکتے ہیں تاکہ ایک سچویشن ایسی موجود ہو جس میں کہ ایک یونیفائنگ پوائنٹ بھی موصول ہوئے، وجود میں آئے اس کے اندر یورپ کے اندر، اور دوسرا یہ کہ رشیا کے ساتھ جو کولڈ وار کی سچویشن ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیے، جو آپ نے میزائل شیلڈ کا ذکر کیا، آبیسلی ایران کے خطرے میں 2008 میں یہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے، اب ایران کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود رشین بھی اس کو ایک تھریٹ کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں. تو جب تک یہ چیزیں ڈیفیوز نہیں ہوتی، ایک کولڈ وار کا سینیریو آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور میرے خیال میں رشیا کے اندر جو اکانومی کا اس وقت جو ایک الجھاؤ ہے ان کی
میں معافی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عارف انصار صاحب، میں آپ کو زحمت دوں گا، یہ فرمائیے مجھے کہ یہ ابھی یہاں بار بار تذکرہ بھی ہوا ہے شنگھائی پیکٹ کا، تو چائنا جو ہے اس کا اس پورے سینیریو میں کیا رول ہے؟
مطلب یورپ کے لحاظ سے کیا؟
جی، یورپ کے لحاظ سے اور نیٹو کا جو انیشیٹو ہے اس کے لحاظ سے.
جی، چائنیز اپنے طریقے سے اپنی اکنامک پالیسی کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے یورپ میں بھی اپنے انڈیویجول اگریمنٹس کنٹریز کے ساتھ بنا رہے ہیں اکنامکلی، استوار کر رہا ہے اپنے ریلیشن کو. تو یورپ جو ہے، میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک اپنی آئیڈینٹی کرائسس کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، کہ وہ ظاہری بات ہے کہ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں تو وہ کسی اور فارمولیشن میں رہا، اور یہ جو ورلڈ وار ٹو کے بعد جو بھی، یا ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بعد جو بھی فارمولیشن بنی اس کے اندر اب بیہیویئر شیپ ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک حد تک چلے گئے ہیں، اور اس میں ہم یہ ٹینشن دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بریکزٹ ہے، یہ میجر پاورز ہیں فرانس، جرمنی اور رشیا ایٹسیٹرا، جو کہ انڈیپینڈنٹ بھی رہی ہیں، امپائرز کا حصہ رہی ہیں، جو بھی فارمولیشن رہی ہے، اور چین اس میں اپنے طریقے سے رول پلے کر رہا ہے کہ وہ اپنے اکنامک ٹائز بڑھا رہا ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی اکانومی، اکنامک اٹریکشن تو ہے. سیکیورٹی کے لحاظ سے تو وہ یورپ میں اس طرح سے کوئی رول نہیں کر رہے، لیکن وہ اکنامکلی مختلف کنٹریز کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کیونکہ یورپ بھی اس وقت ایک اکنامک ریسیشن سے گزرا ہے، اور ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ اکنامکلی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جہاں تک ایس سی او کا تعلق ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ روس اور چائنا اس کو سپروائز کر رہے ہیں اور اپنا ایک قسم کا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں. چین کبھی اس کو کبھی اس طرح سے پیش نہیں کرتا، نہ بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی نیٹو کے
مقابلے میں
جی جی کہ اس کے خلاف بن رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کوآپریشن ہے اور پروڈکٹیو رول وہ پلے کر سکتا ہے مختلف جو دنیا کے ایشوز ہیں اس سے متعلق، لیکن ان کا کبھی یہ اس طرح سے پیش نہیں کیا گیا کہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن نن دا لیس یہ ہے کہ اس کو اس خطے میں ممبر شپ بڑھائی جا رہی ہے, اور جیسا ہم نے ریسنٹلی سنا کہ ہندوستان اور پاکستان کی بھی ممبر شپ قبول کر لی گئی ہے جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک نئی فارمولیشنز بن رہی ہیں کہ جو ماضی میں نہیں تھی, اور فرض کریں کہ جو دونوں کی ممبر شپ ایس سی او کی ہندوستان اور پاکستان کی جب ہوتی ہے تو وہ دونوں کے تعلقات میں ایک نیا ویریبل آ جاتا ہے. میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا پڑے گا اگر وہ دونوں ایس سی او میں ہیں, اور اسی طرح اس میں افغانستان بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہ ایک عجیب فرق ڈائنامکس پلے آؤٹ ہوتی ہے, لیکن کم از کم یورپ کے لحاظ سے جو ہے وہ چین کا ایک فرق قسم کا رویہ ہے, لیکن جب وہ روس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے اگریمنٹس میں یا ان ٹریٹیز میں تو روس کو ظاہری بات ہے تقویت تو ملتی ہے ان چیزوں سے.
ڈاکٹر عارف کمال, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ فرما رہے تھے. جی فرمائیے گا پلیز. ڈاکٹر عارف کمال صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن بہت گڑبڑ ہے. جی عرشی صاحبہ, میں آپ سے ایک سوال اور یہ کروں گا کہ آپ اب اس جو موجودہ پس منظر ہے اس میں کیا سینریو دیکھ رہی ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ کس حد تک ایگریسو رول پلے کرے گا آنے والے دنوں میں سیاست کی ورلڈ پالیٹکس میں؟
دیکھیں نیٹو کی اپنی جو کمپوزیشن ہے اس کے مطابق وہ اگریسونیس یا اگریسو پوسچرنگ کرنا تو وہ شامل اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینس جو الائنس ہے وہ اس کے طور پر ظاہر ہے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. جہاں کہیں بھی یورپین کنٹریز کو خطرات ہیں یا وہ جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں نیٹو کے, وہ اگر محسوس کرتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنا ایک کیا ڈیفینسو میکینزم یا ڈیفینسو فریم ورک جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ جو اب اس کا جو اس کو اسٹریچ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے یورپ سے نکل کے دوسری جگہوں پہ, چاہے وہ افغانستان کی صورت میں ہو یا پھر وہ مڈل ایسٹ کے اندر یا پھر وہ نارتھ افریقہ کا سائٹ ہمیں نظر آتا ہے, تو وہ وہاں پر صرف ہمیں بظاہر اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے اگریسیونیس کی اگریشن کی وہ نہیں ہے, لیکن دوسرے اور طریقوں سے اگر آپ کی موجودگی جو ہے وہ بھی بہت جگہوں پر ایک لوکلز کے درمیان ریزینٹمنٹ پیدا کرتی ہے, جیسے فار ایگزامپل جو کچھ ریجیمز جو ہیں جن کو نیٹو کی یا اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ فلفل نہیں کرتی ہیں ایک ڈیموکریٹک لبرل فریم ورک کے اندر کام کرنے والے ممالک, تو وہ ان کو ریموو کرنے کے لیے اگر کسی جگہ پر ضرورت ہے تو وہ وہاں پر نیٹو کے ایکشن کی یا نیٹو کنٹریز خاص طور پر ایک یا دو, خاص طور پہ امریکہ کی بات ہے, باقی ممالک تو پھر وہ ساتھ دے دیتے. لیکن اگر یہ اس سینس میں اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہمیں اور اگریسو ہوتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اب آگے آنے والے دنوں کے لیے پروپوز کی ہیں یا آگے آنے والے دنوں کے لیے طے کی ہیں. اگر وہ آپ کی چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہے یا ان کو کرش کرنے کا معاملہ ہے یا پھر وہ جوائنٹ انٹیلیجنس کا معاملہ ہے یا پھر وہ پولینڈ کے اندر مخصوص بٹالین جو ہیں وہ بھیج کے اور اپنے پریزنس دکھانے کا معاملہ ہے, تو یہ شاید ان کی اپنی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کے مطابق اگریشن نہ ہو لیکن اور وہ ان کے مطابق ڈیفینس ہے, لیکن جو دوسرا سائٹ ہے وہ اس کو پرسیو ریجن کے اندر موجود کنٹریز وہ اس کو اگریشن کے طور پر پرسیو کر سکتی ہیں, اور یہی جو پرسیپشن ہے یہ پرسیپشن کی وار جو ہے پھر یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, جو کہ ایگزسٹنگ جو دوسرے ارینجمنٹس ہیں یا بلاکس ہیں یا نیٹ ورکس ہیں وہ پھر تھریٹن فیل کر سکتے ہیں کہ یہ آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے تک جو نیٹو کا ایک ٹریڈیشنل رول رہا تھا اس سے حد سے باہر نکل کے اب دوسرے نان ٹریڈیشنل ایریاز کے اندر اگر ان کے قدم زیادہ بڑھتے ہیں اس طرف, تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں.
منظر قریشی صاحب, ایک بات یہ بتائیے کہ یہ نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک نیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا سامنے لایا جا رہا ہے یا سامنے آ رہا ہے, یورپ کا بریک اپ, یورپ کا الگ الگ ہونا, اور بالٹک اسٹیٹس یا ایسٹرن یورپین کنٹریز کے لیے روسی خطرہ, تو تو کیا اس صورتحال میں جو مڈل ایسٹ جیسے ایشوز ہیں وہ بیک برنر میں چلے جائیں گے؟
کیونکہ سینٹر اگر ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ سینٹر آف دا ورلڈ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے اگر وہ ڈیسٹیبلائز رہتا ہے تو ساری دنیا کے اندر ہی مشکلیں پڑی رہتی ہیں, جو کہ ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ ریفیوجیز ہی انفلکس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا یہاں تک. اور ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں, جس طرح اگر آپ غور کریں تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جب سے یہ شنگھائی پیکٹ بنا ہے تو دو چیزیں بہت کلیئر نظر آتی ہیں, لیکن آل دو کہ ریٹرن کہیں پر یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ کے اندر چائنا جو سیکیورٹی معاملوں میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ روس جو ہے وہ پاریس میں اور افریقہ کے اندر بالکل انٹرفیئرنس نہیں کرتا. تو لگتا ہے ایسا جس طرح کہ سائکس پیکو پیکٹ ہوا تھا 1915-16 کے اندر, تو ویسا ہی ایک پیکٹ ان کے درمیان میں ہو گیا کہ انہوں نے دنیا کو ڈیوائڈ کر لیا دونوں ملکوں نے, اور دونوں ہر چیز میں کوپریٹ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں سینیریوز میں. تو جہاں تک یہ لگتا ہے کہ روس بھی اور کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ پرابلم کے اندر کی طرف جا رہی ہیں, تو میرا خیال میں کہ دونوں کو ہی سوٹ نہیں کرتا کہ جنگ کی طرف جایا جائے, اور بہتر یہی رہے گا کہ اور لگتا بھی ایسے کلیئرلی کہ یہ جو ہے ایک اکنامک بینیفٹ لینے کے لیے ہی سب گیم پلے ہو رہی ہے. اور دو کہ ہم اگر امریکہ کا دیکھتے ہیں تو اس کا اکنامک اور ملٹری جو انفلوئنس ہے وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو رہا ہے ریلیٹیولی, تو ان کے لیے یہ بہتر رہتا ہے کہ یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں یہ امریکہ کے بہت کلوز ہیں, تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کو شاید وہاں پر ایک تھوڑی سی لہو گرم رکھنے کا بہانہ جو ایک ہے وہ رکھنا پڑتا ہے ان کو, تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان کے کلوز رہیں یہ کنٹریز اور ان کا انفلوئنس اس ایریا ریجن کے اندر رہے. جس طرح کہ سویڈن آلدو کہ بہت اکنامکلی اسٹرانگ ہے کنٹری, لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی رشیا کا جہاز یا سبمرین یا شپ قریب سے گزر جاتا ہے تو پورا ملک جو ہے وہ الرٹ پہ آ جاتا ہے, جو کہ ایک عجیب سی بات سننے میں لگتی ہے, لیکن ایسا ہی چل رہا ہے ان ملکوں کے اندر. اور اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پروبیبلی ان کپل آف ایئرس جب یہ ساری چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی اور اکنامیکلی اگر سیٹل ہو گئی تو انٹرنلی یورپین یونین جو ہے اگر یہ بھی سروائیو کر گیا تو میرے خیال میں کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہی ہوں گے آگے چل کے, خراب ہونے کا مجھے چانس کم نظر آتا ہے اس پوری سینیریو کے اندر. آلدو کہ ڈیفینس کا جو انہوں نے میزائل انسٹال کیے ہیں جو انالسٹ اینڈ ڈیفینس کے وہ بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ جس طرح کہ جہاں پر انسٹالیشن اور جس کوانٹٹی میں کی گئی ہے وہ دکھانے کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز اگر روس جینونلی اٹیک کرنے لگے گا تو ود ان فیو منٹس وہ سارے ایلیمینیٹ کر دے گا ڈیفینس جو ہیں. تو یہ سینیریو دکھانے کی چیزیں ہیں اور ایکچوئل وار کے اندر ان کی میرا نہیں خیال کی کوئی سگنیفیکینس ہے, اور یہ رشیا کو بھی معلوم ہے یہ ساری چیزیں.
عارف انصار صاحب, امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس وقت یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ان انتخابات کا کتنا اثر ہے اس سچویشن کے اوپر, یا انتخابات پر اس سچویشن کا کتنا اثر پڑے گا؟
جی وہ ڈسکشن میں تو چلتا رہتا ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی اپنے بیانات دیتے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی ہلری کلنٹن بھی اپنے بیانات دیتی رہتی ہیں, لیکن یہ کنسرنز ایمرج ہو رہے ہیں, ہر ایک جو بھی لیڈر آئے گا وہ اس کو ڈیل کرنے پڑیں گے, انپریسیڈنٹڈ ہیں اور ان کو اپروچ ایک بنانی پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. ظاہری بات ہے کہ یورپ جو ہے یونائٹیڈ یورپ ایک کنسسٹنٹ چیز تھی جو ہر پریزیڈنٹ کو ملی ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد سے, تو وہ اب اگر ان ہے آپ کہیں کہ چینج ہو رہی ہے تو وہ ان کو ایک نئی فارمولیشن بنانی پڑے گی. لیکن اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو وہ تو کنزرویٹو پارٹی تو اگریسو رول رکھنا چاہتے ہیں رشیا کی طرف بھی چائنیز کی طرف بھی, لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ ناٹ نیسسریلی ریپبلکن پارٹی یا پالیسیز کو اتنا فالو بھی نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے یہ بڑا انرونگ ہو جاتا ہے اب دوسرے انٹرنیشنل پلیئرس کے لیے کہ وہ کیا پالیسی اڈاپٹ کریں گے. ظاہری بات ہے ہلری کلنٹن کیونکہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہیں, ان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کنسسٹنٹ رہے گی, جو کہ انسٹیٹیوشنل طور پہ سامنے آتی رہتی ہے وہ اسی کو آگے چلائیں گی. لیکن پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایشوز بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں, کہ پھر وہی بات ہے کہ یہ واقعات اگر اس کے برخلاف پالیسی اپنائی جائے تو وہ نتائج جو ہیں وہ تو پہلے تاریخ میں حاصل ہو چکے ہوئے ہیں, اور اب تو اور بھی بہت ڈیڈلی ویپنز ہیں, اور وہ والی بات نہیں ہوگی شاید جو پہلے کنونشنل ٹائپ وار تھے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, ارشی سلیم صاحبہ, جناب منظر قریشی صاحب اور ڈاکٹر عارف کمال صاحب, جن کی لائن بار بار ڈراپ ہوتی رہی. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اور اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.